صلو علی الحبیب. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے عابد و زاہد تھے. لوگوں نے ان کی والدہ ماجدہ سے دریافت کیا کہ منصور کیا عمل کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا وہ رات کے تین حصے کرتے تھے، ایک حصے میں تلاوت قرآن کرتے، دوسرے حصے میں روتے رہتے، اور تیسرے حصے میں دعا کرتے تھے. یہ دیکھا ہے بزرگوں کو، جب بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرتے تو ان کی سیرت میں رونے کے واقعات بہت ہوتے ہیں. اتنا کثرت سے روتے تھے، اتنا کثرت سے روتے تھے کہ مت پوچھے بات. اور ان کے رونے کی وجہ سے ان پر لوگ ترس کھایا کرتے تھے، ان کے رونے کی وجہ سے لوگ ان پر رحم کھایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی یاد میں، اس کی محبت میں اور اس کے خوف سے رونے والی آنکھ عطا فرما دے. کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. ایک اور بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مذکور ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہر روز 7.5 پارے ناظرہ تلاوت کرتے ہیں اور پھر وہی رات کے قیام میں دہراتے. ایک رات ان کے معمول میں رکاوٹ پیدا ہو گئی کیونکہ ان کے پاؤں میں مرض عاقلہ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا. تو دوسری رات انہوں نے 15 پارے پڑھ کر پچھلی رات ہی کمی پوری فرما دی. حضرت احمد بن محمد المعروف ابن مسلمہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے اور ہر روز قرآن کی ایک منزل ناظرہ پڑھتے اور پھر اسی کو اپنے رات کے ورد و وظائف میں دوبارہ پڑھتے تھے. ایک اور بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو ہاشم رفائی کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی نے بیان کیا کہ میں اپنے اس چوبارہ پر چرنے سے عاجز ہو گیا، میں اس سے اترتا ہی نہ، مگر چونکہ میں اس میں شب و روز میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں اور 60 سال سے یہ میرے معمولات میں ہے، اس لیے استنجا وغیرہ کے لیے اترنا پڑتا ہے. یزید بن ہارون کی مجلس میں ایک مرتبہ ان کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر وہ عظیم بزرگ ہیں جنہوں نے 40 سال اپنا پہلو زمین سے نہیں لگایا. اور ان کے بارے میں ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ 50 سال تک ان کے لیے بستر نہیں بچھایا گیا. اپنی وفات کے وقت جب آپ کی وفات ہونے لگی تو آپ کی بہن رونے لگی، تو آپ نے فرمایا بہن کیوں روتی ہو، اس کمرے کی طرف دیکھو، اس میں تمہارے اس بھائی نے 18,000 قرآن پاک ختم کیے ہیں. ہیشم بن خارجہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا، ان کے آگے تازہ اور عمدہ کھجوروں کا ایک تھال رکھا ہوا تھا. میں نے ان سے کہا ابو بکر مجھے کیوں نہیں دعوت دیتے، حالانکہ آپ طعام کھلانے میں بڑی سخی تھے، یعنی آپ دعوتیں کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا اے ہیشم، یہ اہل جنت کا کھانا ہے، اسے اہل دنیا نہیں کھا سکتے. میں نے کہا آپ اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ فرمایا ابھی تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو، تمہیں خبر نہیں کہ میں نے دنیا میں 80 سال ایسے گزارے، میں نے دنیا میں 80 سال گزارے اور ہر رات ایک قرآن مجید کا ختم کیا. تو یہ چند حکایات، واقعات وغیرہ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیے، کہ اس سے کاش کہ ہمارے اندر عبادت کا ذوق اور عبادت کا شوق پیدا ہو. اب جب ہم یہ ذوق و شوق کی کیفیت کو پاتے ہیں تو کچھ رکاوٹیں آتی ہیں جو ہمیں عبادت کرنے نہیں دیتی. جیسے کہ ابھی مثال کے طور پر ابھی ہم نے بیان سنا، کلام سنے، آیت سنی، روایتیں سنی، فضائل سنے، اب میں عبادت کروں گا. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا، اب میں عبادت کروں گا. اب وہ کون سی چیزیں جو اس عبادت کرنے میں ہماری رکاوٹ بنیں گی، میں ان رکاوٹوں کا بیان کرتا ہوں تاکہ ہم ان کو جب تک دور نہیں کریں گے. کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تجھ پر لازم ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کرے تاکہ تیری عبادت درست اور مقبول ہو سکے. اب اس میں جو سب سے پہلی رکاوٹ ہے نا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے مناج العابدین میں چار رکاوٹیں بیان کی ہیں. نمبر ایک، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے اور اس بات کا اپنا ذہن بنائے کہ دنیا اور آخرت کی مثال دو سوکنوں کی سی ہے. اگر تم ایک کو خوش کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی، اور دنیا اور آخرت کے درمیان مغرب و مشرق اتنا فاصلہ ہے، جتنا ایک کے قریب ہوتے جاؤ گے دوسری سے دور ہوتے جاؤ گے. یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے چند مثالیں دی ہیں. پھر دنیا میں مشغول ہونا، یہ یاد رکھیے کہ میں جہاں بھی مشغول ہونے کی ابھی بات کروں گا اس سے انہماک مراد ہوتا ہے. کوئی بھی ان باتوں سے یہ نہ محسوس کرے کہ جناب کاروبار چھوڑو، فلاں چھوڑو، اب جناب کوئی اس طرح کا ہم جو ایک معاشرتی اور ایک سوشل سسٹم ہے، یہاں کوئی سوشل سسٹم سے، معاشرتی نظام سے باہر ہونے کی بات نہیں ہو رہی. کیونکہ پچھلے ایک تو چند ایک بیانات میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جناب جیسے جب کوئی اس طرح نمازیں پڑھتا ہے، قافلوں میں سفر کرتا ہے اور دیگر جو عبادات کے معاملات میں مشغول ہوتا ہے، یا جو اگر اس طرف آئے گا تو اس کو ایک بات کہی جاتی ہے، ارے مولانا کچھ دنیا کا تو کرو. یہ ایک بہت بڑی تعداد یہ جملے کہتی ہے کہ دنیا کا بھی کچھ کرنا چاہیے. اب میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین نے یہاں کے جو اس طرح پہ پوچھتا، میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر اس دنیا سے کیا مراد لی جاتی ہے. آخر کیا کہا جاتا ہے کہ کچھ دنیا کا کرو، آخر یہ دنیا کیا ہے، اور دنیا کا کرو سے اس کہنے والے کی کیا مراد ہے؟ اگر مراد یہ ہے کہ روزگار کمائے تو یہ روزگار تو کما رہا ہے، ٹھیک ہے، اب تمہاری طرح دولت کے انبار لگانے کا اس کا ذہن نہیں ہے، یہ ضرورت کا روزی کما لیتا ہے اور اپنے گھر والوں کا ذہن بھی بناتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے، ہمیں ضرورتیں پوری کرنی ہیں، ہمیں سہولتیں اور حوث کی پیروی کی طرف نہیں جانا، اور اس کی ضرورت اللہ تبارک و تعالی اس کی اس مختصر سی آمدنی میں پوری فرما دیتا ہے. اب تم جب اس کو سمجھاتے ہو کہ مولانا دنیا کی کرو، اور اگر تمہاری اس سے مراد روزگار کمانا تو کما رہا ہے، تم سے مانگ کر یا بھیک مانگ کر تو یہ گزارا نہیں کر رہا، نہ اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، نہ اس کو اسلام نے پسند کیا ہے، بلکہ ایسی سخاوت کا بھی منع کر دیا گیا ہے شریعت میں کہ جس سخاوت کے بعد تم خود محتاج ہو جاؤ اور تم بھیک مانگو. تو اگر وہ ایک سفیشنٹ روزگار جتنی اس کی سمجھ میں آیا کما لیتا ہے تو پھر اس کو کہنا کہ مولانا دنیا کی کرو، تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا یہ دولت کے انبار لگائے؟ مطلب اس نے اپنے کاروبار کا اپنا روزگار کا ذریعہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کے شادی ہو چکی ہے، بیوی بچے ہیں، یا ماں باپ کے پاس جا کر ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. اب جو سرپلس ٹائم نہیں، جو ایک تو نیسیسری ٹائم جو عبادت کا ہے یہ ضروری ہے، وہ دے ہی رہا ہے. اس کے علاوہ جو سرپلس ٹائم ہے یہ بھی اگر عبادت میں، قافلوں میں اور ریاضت میں، فکر مدینہ میں یا نیکی کی دعوت میں، انفرادی کوشش میں، مدرسۃ المدینہ بالغان کے امور میں یا جو بھی ایک اخروی حوالے تو فائدہ اس امور میں اگر یہ وقت گزارتا ہے، سر پر امامے کا تاج سجاتا ہے، چہرے پر داڑھی سجاتا ہے، اگر یہ مطلب کہ مدنی حلیہ پہنتا ہے، نظر نیچی رکھتا ہے، شرم و حیا کا پیکر بنا رہتا ہے، قفل مدینہ زبان کا لگاتا ہے اور اپنا ایک وقت جس کا گزارنا جائز ہے اگر وہ وقت اتنا مسجد میں گزارتا ہے، لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، مخلوص سے میل جول کم کر لیتا ہے، اب اس کو یہ کہنا کہ مولانا کچھ دنیا کی بھی کرو، تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد تمہاری دنیا کیا ہے؟ کیا اگر یہ تمہاری طرح، چلو تمہاری طرح کہوں گا تو آپ ناراض ہو جاؤ گے، کیا اگر یہ گانے باجے سننے والی محفلوں میں جائے کیا اس کو آپ دنیا کہتے ہو؟ یہ داڑھی منڈا کر اور ننگے سر رہ کر انگریزوں جیسا لباس پہن کر یا غیر اسلامی لباس پہن کر گھومے کیا آپ اس کو دنیا کہتے ہو؟ کیا یہ حرام روزی کمائے، رشوت کمائے، سود کمائے اور جھوٹ بولے اور اس طرح کے دیگر مطلب کے فتنوں میں پڑے کیا اس کو آپ دنیا کہتے ہو؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگا کر اپنے قیمتی وقت کو، اپنے قیمتی سانسوں کو برباد کرے کیا اس کو آپ دنیا کہتے ہو؟ یا الٹی سیدھی صحبتوں میں بیٹھ کر، فضولیات میں بیٹھ کر، گپے شپے لگا کر کیا اس کو دنیا کہتے ہو؟ کیا ٹیلی فون پر یا دیگر طور پر اپنی فضول قسم کی باتوں کے اندر اپنی اس عمر عزیز کی ان مبارک اور انمول گھڑیوں کو برباد کرنے کا نام آپ دنیا کہتے ہو؟ آخر مجھے یہ سمجھا دو کہ آپ دنیا کہتے کس کو ہو؟ دنیا سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اگر یہ گناہ بھری اور فضول بھری زندگی کو آپ دنیا کا نام دیتے ہو تو کسی کو کہنے کے بجائے میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ اس دنیا کو چھوڑو، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. اگر ایک شخص مطلب دنیا اور آخرت کا یہ جو آپ نے فرق پیدا کیا ہوا، یعنی میں کہتا ہوں کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت، مبارک سیرت پر عمل کرتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک سیرت پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اسے دنیا کی طرف بلانے اور دعوت دینے کا آخر کیا کانسیپٹ بنتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آخر مقصد حیات اور زندگی کے اصل مقصد کو یہ بھولا ہے کہ دنیا کی دعوت دینے والے تم بھولے ہو. بھولا کون ہے؟ ارے جو بھولا ہوا ہو راستہ اس کو بتایا جاتا ہے، راستہ چلنے والے کو کبھی راستہ نہیں بتایا جاتا. بھولے تو آپ ہو، نماز کے بعد دکان پر آپ بیٹھے رہتے ہو، گاہکوں سے جھوٹ آپ بولتے ہو، ماں باپ کی نافرمانی آپ کرتے ہو، گانے آپ سنو، موسیقی آپ سنو، فلمیں آپ دیکھو، شراب آپ پیو، جوئے آپ کھیلو، گناہ بھرے دعوتوں میں آپ جاؤ، گناہ بھری صحبتوں میں آپ جاؤ، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں اور چوکوں پہ بیٹھ کر اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو آپ برباد کرو، گیبتیں، چگلیوں اور بہتان بھری صحبتیں آپ اٹھاؤ، پھر آپ کہو کہ تھوڑی دنیا کی کرو. بھائی آپ دنیا کی نہیں کر رہے ہو، دنیا کی وہ حرکتیں کر رہے ہو جو تمہیں آخرت میں ذلیل اور رسوا کر دے گی. تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ کوئی میری ابھی کی گئی باتوں سے یہ تصور نہ لے، یہ سوچ نہ لے جناب یہ تو سب سے کاٹ رہا ہے. میں صرف اور صرف آپ کو دنیا کی بیجا محبت سے کٹنے کی دعوت دے رہا ہوں، مال کی بیجا محبت سے کٹنے کی دعوت دے رہا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا میں اس کے حساب سے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے دنیا کی بیجا محبت. کہ منقول ہے کہ جس نے دنیا کو پسند کیا اس نے آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کو پسند کیا اس نے دنیا کا نقصان کیا. تو اس کو اختیار کرو جس کا نفع پائیدار اور دائمی ہے، اور اس کو چھوڑ دو جو صرف چند روز کی ہے. دانش مند کون، عقل مند کون، وہ کون ہے جس کو آپ کہو کہ یہ جینیس ہے؟ Who is a genius personality؟ کس کو کہیں گے؟ اس کو کہ جو دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو برباد کرے، یا اس کو جو دنیا کی بربادی کی فکر چھوڑ کر اپنی آخرت کو آباد کرے؟ Who is genius person؟ کہ جو چند روزہ زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر اسی کا ہو کر رہ جائے، وہ جو آخرت کی زندگی کو اختیار کرے، وہ جو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے، وہ جو شیطان کے پیچھے چلا، وہ عقل مند کون،
کامیاب کون؟ جینیس کون؟ دعوت اسلامی ہمیں عقل مند بنا رہی ہے، دعوت اسلامی ہمیں جینیس بنا رہی ہے، دعوت اسلامی ہمیں یوزفل زندگی گزارنے کا سبق سکھا رہی ہے، اور دعوت اسلامی یہ سکھا رہی ہے کہ اگر تم عمامے کے تاج سجاتے ہو، چہرے پر داڑھی سجاتے ہو، مدنی لباس پہنتے ہو، سنتوں پر عمل کرتے ہو، سنتوں بھرا انداز اختیار کرتے ہو، تمہارا کھانا سنت کے مطابق، تمہارا سونا سنت کے مطابق، تمہارا چلنا سنت کے مطابق، تمہارا آنا جانا سنت کے مطابق، تمہاری باتیں سنت کے مطابق، تمہارا دیکھنا سنت کے مطابق، تمہارا پینا سنت کے مطابق، تمہارا ہنسنا سنت کے مطابق، تمہارا خاموش رہنا سنت کے مطابق، یہاں تک کہ تمہاری زندگی کے ہر ہر گوشے میں دیکھو، تمہاری تجارت سنت کے مطابق، تمہارے نکاح سنت کے مطابق، نکاح کے بعد کی زندگی سنت کے مطابق، تمہارا جینا تمہارا مرنا اگر سنت کے مطابق ہے تو یہی اصل زندگی ہے، اور اسی کی طرف قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، قرآن کہتا ہے تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی یہ ماڈل لائف ہے، ایک رول ماڈل ہے، ایک زندگی گزارنے کے نمونے عمل ہے، اور اسی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے وہ کاہے کا فائدے میں، اصل فائدے مند تو وہ ہے، اصل پروفیٹیبل زندگی تو اس کی جو سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کہ اس کا لمحہ لمحہ اس کا نفع دے رہا ہے، اس کی تجارت اس کا نفع دیتی ہے۔ اور پھر دعوت اسلامی یہ سکھا رہی ہے کہ اگر تم سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو تمہارے دنیا کے یہ اہم و ضروری مشاغل میں رتی برابر فرق نہیں پڑتا، رتی برابر، رتی برابر سمجھتے آپ، ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر تم اس زندگی کو اختیار کرتے ہو تو تمہاری دنیا بھی اللہ کی رحمت سے اچھی ہو جاتی ہے، دنیا میں تمہیں عزت ملتی ہے، دنیا میں تمہیں مقام ملتا ہے، تمہیں سکون ملتا ہے، تمہیں راحت ملتی ہے۔ یہ دعوت اسلامی ہے جو ہمیں اس نہج پر چلا رہی ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے دنیا کی محبت، مال کی محبت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کو، آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ یہ قرآن پاک کا ارشاد نقل کیا گیا، امام غزالی نے کیا ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس کھیتی کی اور زیادہ توفیق دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اسے کچھ دے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے کیا تھا؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ دوسری رکاوٹ، مخلوق سے میل جول۔ ہر جگہ پر اس قاعدے کو یاد رکھیے کہ اس سے تعلق بیجا اور فضول قسم کی ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اب اس بات پر اگر آپ آئیں مخلوق سے میل جول، لوگوں سے ملنا، تو آپ بتائیے کہ غیبت کہاں ہو رہی ہے، چگلی کہاں ہو رہی ہے، گالم گلوچ کہاں ہو رہی ہے، بری عادتیں کہاں سے مل رہی ہیں، کہ گھر بیٹھے تنہائی میں یہ سب کچھ ملتا ہے، یہ فی زمانہ جو لوگوں کے ساتھ بے جا اختلاط ہے، بے جا میل جول ہے، وہاں ملتا ہے، یہ بتائیے۔ تو نتیجہ جو سامنے آئے گا وہ یہ آئے گا کہ انتہائی ضرورت کے وقت بندہ گھر سے نکلے، نماز با جماعت پڑھنی ہے یا صالحین کی صحبت لینی ہے، کہ وہاں پر بندے کو تزکیہ نفس ملتا ہے، گناہوں سے بے رغبتی ملتی ہے اور نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ یا تو عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھے، یا اہم ترین ضرورت ہو تو گھر سے نکلے اور ضرورت کے کام نپٹائے، ضرورت کی بات نپٹائے، اس کے علاوہ مخلوق کی صحبت، مخلوق کی نشستوں کو چھوڑ دے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اوقات میں، آپ کے عبادات کے معاملات میں کس قدر برکت نصیب ہوتی ہے۔ تو دوسری رکاوٹ کون سی بنی پھر؟ مخلوق۔
جو خالق کی نافرمانی کی طرف ہمیں اکساتی ہے. ہمیں اسی کی صحبت کا کیا کرنا ہے جو ہمیں خالق کی نافرمانی پر اکسائے. یہی ہم کو تفریح کرائیں گاہوں میں لے جاتی ہے, یہی ہم کو فلمیں ڈراموں کی طرف اکساتی ہے, یہی ہمیں مطلب کہ بے حیائی اور بے پردگی کرواتی ہے. اور سچوں کی صحبت, اچھوں کی صحبت اختیار کرو. تو صحبت, دوستی اور فرینڈ سرکل, اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. کہ دوستی یہ بھی ایک اسلامک ٹاپک ہے. اسلام نے دوستی کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ تمہیں دوستی کس سے کرنی چاہیے, کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے. کہ تو تم دیکھو تم کس سے دوستی کر رہے ہو. فاسق و فاجر, بد مذہب, بے دین, اسلام دشمنوں, اللہ کے نافرمانوں کی صحبت اور دوستی تمہیں ان جیسا بنا سکتی ہے. اور عاشقان رسول کی صحبت تمہیں عاشق رسول بنا دے گی. کیونکہ انسان فطری طور پر دوستی اور صحبت اس کی خواہش ہوتی ہے. یعنی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی مطلب میل. آپ بچوں بچوں کو دیکھ لیجئے جو چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں یا چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں جاتے ہیں. اب آپ کے چھوٹے سے بچے اب ایک یا ڈیڑھ سال ہوئے, یہ بیچارہ اسکول میں یا کالج میں اپنے مدرسے میں یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں جانے لگا, تو اس کی زبان میں تین چار نام آ جاتے ہیں, وہ اس کی صحبت اختیار کر لیتا ہے. کسی یا کسی کی صحبت کوئی نہ کوئی اختیار کرتا ہی ہے. یہ ایک انسان کی فطرت میں, اس کے نیچر میں شامل ہے کہ اس کی وہ مزاج سے اس کی میچنگ ہو جائے, اس کی عقل سے اس کی میچنگ, اس کی صحبت اختیار کر لیتا ہے. تو اب اس کی مثال ہمارے کتابوں میں دو اس طرح دی گئی کہ جیسے مکھیاں ہوتی ہیں. مکھی دو قسم کی ہیں, ایک مکھی آم اور ایک شہد کی مکھی. آم مکھی یہ بیٹھتی ہی نجاست کے اوپر ہے, گندگی کے اوپر ہے, پورے جسم میں زخم اور پیپ ڈھونڈے گی, وہیں بیٹھے گی, اسی کو چوستی رہے گی اور بیماریاں پھیلاتی ہے. اور شہد کی مکھی پھول کو ڈھونڈتی ہے, رس کو چوستی ہے, شہد نکالتی ہے. اور اس شہد کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہے, نفع دیتا ہی ہے شہد, فائدہ دیتا ہی ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طبیعت کے مالک ہیں, ہمیں کون سی صحبت, کون سی دوستی اچھی لگتی ہے. جو گانے بولے, فلمیں دیکھے, گالیاں دے, تاش کھیلے, شرابیں پیے, موٹر سائیکلوں پر ادھر ادھر گھمائے, تفریح گاؤں پہ لے کے جائے, ساحل سمندر پر بد نگاہیاں کرائے, ایسی ہوٹلوں میں لے کے جائے جہاں گانے باجے, موسیقی اور بد نگاہی اور بے پردگی ہو, جہاں بے حیا اور بے شرم اور بے پردہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوں بد نگاہیاں کروانے کے لیے لے کے جائے, چل چل ادھر چلتے ہیں, وہاں لڑکیاں بہت ہیں. اور وہ لڑکیاں تو ہیں بے شرم, ان کی تو شرم و حیا کے جنازے نکل گئے. ارے تمہیں کیا ہو گیا, تم تو با حیا بنو, آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ کیوں بھاگ رہے ہو. اب ایسی صحبت اچھی لگتی ہے جو موٹر سائیکل پر کار پر گھمائے ہم کو, بس گانے سنائے, کھلائے پلائے, موج کرائے. کہ ایسوں کی صحبت اچھی لگتی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نماز با جماعت کے لیے مسجد میں لے جائے, جو مجھے روزانہ فکر مدینہ کرائے, جو مجھے قرآن کی تلاوت کرائے. اب نے بولا یار اس کو جب دیکھو نمازیں پڑھتا رہتا ہے, ارے جب دیکھو تلاوتیں کرتا ہے, اس کو جب دیکھو درود پاک پڑھتا ہے, اسے جب ملو نیکی کی دعوت دیتا ہے, یا اسے جب ملو یار کوئی اتنی دور کوئی تفریح کی باتیں کرتا ہی نہیں ہے. کیا بات کرے وہ, کیا آپ سے گناہوں بھری بات کرے. یہ تو آپ اپنے مزاج پر غور کرو, ٹٹولو کہ آپ کے مزاج کے اندر یہ گندگی کیا ہے کی بھری ہوئی ہے. آخر تمہیں وہی کیوں پسند ہے جو رب کا نافرمان ہے, تمہیں وہ اچھا کیوں نہیں لگتا جس کو اللہ نے تقویٰ دیا ہوا ہے, اللہ نے جس کو پرہیزگاری دی ہوئی ہے, اللہ نے جسے خاموشی کی نعمت دی ہوئی ہے. کہ اس کا قرب پاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاموشی دی ہے, کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے اسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے. آخر تمہیں اس کی صحبت کیوں چپتی ہے, تمہیں نماز کے لیے بلاؤ, اجتماع میں بلاؤ تو تمہیں کیوں پسند نہیں ہے. تمہیں کسی نے آ کر کہا کہ جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہے آئیے گا, جی جی میں آ جاؤں گا. اگلے دن کسی نے آ کر کہا فلاں جگہ پر پارٹی ہے یار وہاں چلنا نا, یار چل یار پارٹی میں چلیں گے یار, اجتماع تو ہوتا رہے گا. آخر وہ کون سی طبیعت تھی جو تمہیں اللہ تعالی کا ذکر چھوڑ کر تمہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر گئی؟ تم اپنی طبیعت کا علاج کرو، اپنی صحبت کا علاج کرو، اپنے مزاج کا علاج کرو. تم وہ گندی مکھی کی طبیعت والے کیوں بنے ہوئے ہو جو گندگی والی جگہ تلاش کرتی ہے؟ آخر تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لذت کیوں نہیں مل رہی؟ تمہیں مسجد کے اندر مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہ مومن کی تو یہ خصوصیت بیان ہوئی کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں. آخر تم وہ ایمان کی لذت سے کیوں دور ہو؟ آخر تمہاری آنکھوں کو اس وقت لذت کیوں ملتی ہے جب تم بے پردہ اور بے حیا اور آدھی ننگی عورت کو دیکھتے ہو؟ اس وقت تمہاری آنکھوں کو لذت کیوں ملتی ہے؟ آخر تمہاری آنکھیں اللہ کی نافرمانیوں کو کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ آخر تمہارا دل اللہ کی نافرمانی والی صحبت میں کیوں سکون پا رہا ہے؟ تم خود اپنی طبیعت کا علاج کرو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسو کی صحبت اختیار کرو جو تمہیں اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کے جائے. فی الوقت تمہیں اس میں تکلیف ہو سکتی ہے، زحمت ہو سکتی ہے، اور جو اگلی رکاوٹ ہے وہ اگلی دو رکاوٹیں تمہارے لیے اس راہ میں بہت بڑا مسئلہ پیدا کر سکتی ہے، اور وہ رکاوٹ ہے نفس اور شیطان. یہ دو رکاوٹیں مزید امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بیان کی ہے کہ شیطان تمہیں اس طرف جانے سے روکے گا. اب شیطان کا علاج کیا؟ امام غزالی فرماتے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ہر وقت تمہیں گمراہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے. اس سے سلو یا رحم کی امید ہرگز نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ تمہیں ہلاک کر کے ہی دم لے گا. اس لیے ایسے خطرناک دشمن سے بے خوف یا غافل رہنا سنگین غلطی ہے. اور شیطان کو انسان کی عداوت کے خلاف زیادہ بھڑکانے والے چند مزید اسباب یہ ہیں کہ تم خدا تعالی کی عبادت میں مصروف ہو اور مخلوق خدا کو اپنے قول و فعل سے دعوت اسلام دینے میں لگے ہوئے ہو. اے مبلغو، اے دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیو، اے وہ عاشقان رسول جو نیکی کی دعوت دینے کی ذمہ داری اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے مدری مقصد لیے دنیا بھر میں مدری قافلوں میں سفر کرنے اور اپنے علاقوں میں نیکی کی دعوت کی دھمیں مچانے کا جذبہ لیے ہوئے ہو، سنو، شیطان تمہیں زیادہ ستائے گا. کیوں؟ کیوں؟ کہ یہ امور شیطان کے پیشے، اس کی ہمت، اس کی مراد اور اس کے مشن کے قطعا خلاف و متضاد ہے. کہ جو کچھ تم کر رہے ہو شیطان اس کے خلاف چاہتا ہے. تم شیطان کے خلاف چل رہے ہو اور تم یہ نعرہ لگا رہے ہو شیطان کے خلاف جنگ، تم نے یہ نعرہ لگایا ہوا ہے. تو تم نے جو ابھی نعرہ لگایا کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، تو کیا اس نے سنا نہیں ہے؟ اسے سنا نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے خلاف نعرہ لگا رہے ہیں؟ لہذا اس طرح تم شیطان کو غضب نہ کرنے، اس کی شرارت، اس کی عداوت اور اس کی مخالفت کو اور زیادہ بھڑکانے میں مصروف ہوتے ہو. جو تمہارا رویہ اس کے ساتھ یہ ہے تو وہ بھی بڑھ چڑھ کر تمہاری عداوت، تم سے جنگ اور تم سے مکر و فریب کرنے پر کمر بستا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے حال کو برا کر دیتا ہے، بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ تمہارا ایمان ہی پر خاتمہ نہ ہونے دے، کیونکہ وہ تم سے کسی وقت بھی بے خوف نہیں. شیطان تو ان کے ساتھ بھی عداوت کرنے سے باز نہیں آتا جو اس کے ساتھ عداوت و مخالفت نہیں کرتے، جیسے کفار، گمراہ اور فاسق و فاجر لوگ. تو ان کے ساتھ اس کی عداوت کا کیا حال ہوگا جو ہر وقت اس کی مخالفت اور اس کو غضب نہ کرنے اور گمراہ کن منصوبوں کو خاک میں ملانے میں مصروف رہتے ہیں. تو پتا چلا کہ شیطان ان لوگوں کو زیادہ تکلیف دیتا ہے جو اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کو نہیں چھوڑتا جو اس کے موافق چلتے ہیں تو ان کو کہاں چھوڑے گا جو اس کے خلاف چلتے ہیں؟ تم نے جنگ کیے تو کیا وہ تم سے جنگ میں اضافہ نہیں کرے گا؟ اور پھر اس کا بھی لشکر ہے اور ہم غافل رہتے، یہ ہم سے غافل نہیں رہتا.
کس قدر ضرورت ہے شیطان سے بچنے کی. حضرت سیدہ معاذ یحییٰ معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان فارغ ہے اور تو مشغول, وہ تجھے دیکھتا ہے مگر تو اسے نہیں دیکھتا, تو نے اسے بھلایا ہوا ہے مگر اسے تجھے نہیں بھلایا, اور تیرے اندر بھی شیطان کے کئی یار و مددگار ہیں, اس لیے اس سے محاربہ اور اس کو مغلوب کرنے یعنی اس سے لڑائی کرنے اس کو مغلوب کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ تو اس کی شرارتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. لہذا سب سے بنیادی چیز یہ ہے شیطان سے بچنے کی کہ اللہ تبارک و تعالی سے پناہ لی جائے, یعنی اس کی پناہ میں آیا جائے, یا اللہ تو ہمیں اس شیطان مردود و لعین سے پناہ عطا فرما. پھر تین طریقے اس کے بچنے کے بتائے, لکھ لیجئے غور سن لیجئے. یا تو پہلا, امام غزالی فرماتے کہ اس کے حیلوں اور چالاکیوں کو معلوم کرو اور پہچانو, جب ہمیں اس کے حیلہ سازیوں کا علم ہو جائے گا تو پھر وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جیسے چور کو جب معلوم ہو جائے کہ صاحب مکان کو میرا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. دوسری, شیطان کی گمراہ کن دعوت کو ہرگز منظور نہ کرو اور تمہارا دل قطعین اس سے متاثر نہ ہو اور تم اس کے مقابلے کی طرف توجہ نہ دو, کیونکہ ابلیس ایک بھونکنے والے کتے کی مانند ہے, اگر تم اس کو چھیڑو گے تو زیادہ شور مچائے گا اور اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا. تیسری بات, ابلیس سے حفاظت کی تیسری تدبیر یہ ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کی جائے, کہ حدیث پاک کو نقل کیا گیا کہ شیطان کے لیے اللہ تعالی کا ذکر اتنا تکلیف دہ ہے جس طرح انسان کے لیے خارش, کہ اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کی جائے تو شیطان کو اس سے خارش ہوتی ہے. اذکر اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عفو فرما خطائیں میری اے عفو, عفو فرما خطائیں میری اے عفو, شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو, جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو, عادت مت بدل اور کر نیک خو. اللہ 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 بد ہوں مولا میرے کر دے مجھ کو نیکو, بد ہوں مولا میرے مجھ کو کر دے نیکو, رخت اعمال ہے چاک فرما رفو, تیری رحمت کی امید ہے عفو کہ ارشاد قرآن لا تقنا تو. اللہ 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 جل جل جلاله صلوا على الحبيب.
تو یہ یاد رکھیے, شیطان سے بچنے کا بہترین طریقہ ذکر اللہ ہے. یعنی جب اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان دبک جاتا ہے, دبک جاتا ہے, بالکل دبک میں بیٹھ جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس میں علم دین سیکھنا, درس و بیان, یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا یہ بھی ذکر اللہ ہے, قرآن پاک کی تلاوت, اور بھی بے شمار ذکر کی اقسام ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا رہے, اس کو یاد کرتا رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود سے بچنے کی دعا کرتا رہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتا رہے. شیطان ایسا ذلیل, ایسا رسوا, ایسا خوار ہوگا کہ بس, کہ اللہ ہمیں بس اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے. دیکھیں شیطان نے واضح طور پر یہ چیلنج کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں, یہ بدبخت کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھکاؤں گا, جو تیری راہ پر چلیں گے میں انہیں بھکاؤں گا. یہ بہکانے کا یہ چیلنج کر چکا, اعلان کر چکا, مگر اس کا اقرار بھی کر چکا ہے, اور اللہ خود فرما چکا ہے کہ تو میرے ان بندوں کو نہیں بھکا سکتا جو میرے چنے ہوئے ہیں, جن کو میں نے چن لیا, جو مخلصین ہیں. نہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ 100% پر اس کی زور آوری ہے, اللہ جسے بچا لے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں اسے بچا لے, کہ وہی بچانے والا ہے. اور چوتھی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ نفس امارہ. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نفس امارہ کی شرارتوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. اور بڑی پیاری بات کی, بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ نفس گھر کا چور ہے. یہ نفس امارہ ہے نا, یہ گھر کا چور ہے. اور چور جب گھر میں ہی چھپا ہو نا تو اس سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. لہذا میں اب اس کو مختصر کر کے نفس کو سے بچنے کے تین مدنی پھول عرض کرتا ہوں جو نفس کا زور توڑ سکتی ہیں. نمبر ایک, خواہشات یعنی شہوات سے روکا جائے, کیونکہ اریل حیوان کو چارہ کم ملتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے. یہاں ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ اس سے مراد پیٹ کا قفل مدینہ ہے, جو ہمیں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اس کو خواہش سے کم کھانا کہتے ہیں, کہ جب پیٹ خالی رہے نا تو بندہ ویسے نڈھال ہو جاتا ہے, اب طاقت اتنی نہیں رہتی, تو نفس کمزور ہو جاتی ہے. تو جب یہ نفس کمزور ہو جائے تو اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے. تو نفس امارہ پر قابو پانے کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ پیٹ کا قفل مدینہ, قفل مدینہ, قفل مدینہ. پیٹ خالی ہے بولنے کا بھی جی نہیں چاہے گا تو غیبت کہاں سے کرے گا, کہیں آنے جانے کا جی نہیں چاہے گا تو صحبت کہاں سے ادھر ادھر کی اٹھائے گا. تو بھوک سے اس نفس امارہ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا, عبادت کا بھاری بوجھ اس پر لاد دیا جائے, کیونکہ گدھے کو جب چارہ کم دیا جائے اور بوجھ زیادہ لادا جائے تو لازمی طور پر اپنی شیخی چھوڑ دیتا ہے اور پھر متی بن جاتا ہے, اپنے قابو میں آ جاتا ہے. تو دو چیزیں ہوئیں, ایک تو غذا کم کی جائے, اور پھر وہ غذائیں جو ویسے ہی خواہشات اور نفس کو بے باک کرتے اسے تو ویسے کنارہ کشی اختیار کرنے کی سوچ پیدا, بالخصوص نوجوانوں کو اور جو عبادت کا ذوق و شوق رکھتے ہیں, اور پھر اس پر عبادت کا بوجھ لادا جائے. کہ ایک تو یہاں کہاں سے کمزور, اوپر سے بوجھ لا دیا, اب نفس بالکل لاغر ہو جائے گا, جو بولو چپ چاپ کرتا رہے گا. تیسرا, اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کی جائے. امام غزالی فرماتے, جب تم ان تین باتوں پر کاربند ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی نفس سرکش, نفس سرکش تمہارا متی ہو جائے گا, تمہاری بات مانے گا. اس وقت تمہیں اس کو زیر کرنے اور لگام دینے میں جلدی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے اس کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکو. تو اس کی بہت ساری تفصیل امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی نے منہاج العابدین میں لکھی ہے, اور میں نے یہ چار رکاوٹیں جو معاشرے کا زبردست ناسور بنی ہوئی ہیں, مخلوق سے بیجا میل جول, مال و دنیا کی بیجا محبت, شیطان کے باتوں میں آنا, اور نفس امارہ کی پیروی, ان چار رکاوٹوں پر قابو پانا. اور بھی بہت سے رکاوٹ ہیں, بالخصوص ان چار رکاوٹ, اس کو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے اواعیق اربعہ کا نام دیا ہے. یہ بہت بڑی چار رکاوٹ ہیں جن سے مقابلہ کر کر اللہ تعالی کے کرم سے ہم عبادت اچھے طریقے سے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ چار چیزوں سے خود کو بچائیں. اس میں تجارت میں, کاروبار میں, مال کمانے میں بے جا انہماک نہیں. اللہ ہمیں ہماری ضرورت کا رزق عطا کرے اور اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. ہم اس رب کائنات سے ضرورت سے زیادہ مال ہونے سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے ضرورت سے زیادہ مال دے کر مت آزمانا, بس اتنا مال دینا مولا کہ میری اور میرے اہل و عیال کی ضرورت پوری ہو جائے, ہمیں ایسا رشتے جو ہمیں کفایت کر جائے, ہمیں تیرے حبیب کا عشق و محبت کی نعمت بے حساب عطا کر دے. نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے, یا رسول اللہ نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے, عطا کر اپنا غم اور چشمے گریاں یا رسول اللہ. کیونکہ زیادہ مال یہ واقعی خواہشات لاتا ہے. پہلے جائز خواہشات کی طرف بندہ بڑھتا ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ نفس ہے نا, دیکھیں اس کو قابو کرنا ہے, اس کو تھوڑی سی ڈھیل دی نا یہ سرکش ہو جاتا ہے, جتنا کھینچتے ہیں اتنا کھینچ کر رہتا ہے. اور یہ عادت کے اوپر ہے, جس کی عادت ڈالتے ہیں نا یہ عادی ہو جاتا ہے. یہ نفس جو ہے نا یہ متغیر ہے, یعنی اس کو تبدیل کیا جاتا ہے, کنورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ نفس امارہ ہوتی ہے, یعنی جو گناہوں کی طرف اکساتی ہے. جب مسلسل اس پر مشقت کی جائے, اس کو ریاضتوں میں ڈالا جائے, اس کو مولڈ کیا جائے, تو یہ نفس امارہ نفس لوامہ کی صورت میں آتی ہے. نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ نفس لوامہ سے یہ مراد دی جا سکتی ہے کہ بندہ اگر نافرمانی کر جائے تو اس سے فوراً ندامت ہو جاتی ہے, ملامت مل کرتا ہے وہ خود کے اوپر کہ یار غلطی ہو گئی. اب غلطی ہے تو گناہ پر توبہ کر لے گا, ہمارا توبہ کرنے پر بھی نہیں لے جاتی نا بدبخت, وہ تو بے باک اور ڈٹھائی لاتی ہے. اور پھر جب اس کو عبادت اور ریاضت میں بھوک کے ذریعے, عبادت کے ذریعے اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کی جائے, شروع میں نہیں کرتا. اب دیکھیں ہم نے یہ واقعات پڑھتے ہیں بزرگوں کے, تو ان کی بھی تو نفس تھی نا, مگر یہ نفس ان کی اطاعت میں آ گئی اور ہم اس وقت نفس کی اطاعت میں آ گئے. یوں سمجھیے کہ اس وقت ہم سواری ہیں, نفس ہم پر سوار ہے. ہم سواری ہیں, نفس ہم پر سوار ہے, یہ جہاں چاہتی ہے ہمیں لے جاتی ہے. ہم تھوڑی کوشش کریں اللہ کی رحمت شامل ہار رہے بھوک سے, مختلف چیزوں سے, ایک دن آئے گا کہ نفس یہ سواری ہو جائے گی اور ہم سوار ہو جائیں گے, کنورٹ ہوتی ہے. ہمیں سچویشن چینج کرنی ہے. اس وقت یہ ہم پر سوار ہے, ہمیں کوشش کر کے اس پر سوار ہو جانا ہے. جب ہم اس پر سوار ہو گئے اب اس کی لگام ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. اب سوار تو ہو گئے, اب بھی بھوک کے ذریعے اس کو کمزور رکھنا ہے, عبادت کے ذریعے اس پر بوجھ لادے رہنا ہے, اور اللہ تعالی سے مدد مانگتے رہنی ہے. تو یہ سوار ہمیں پھینکے گی نہیں اور ہماری تابے میں رہے گی, اور ہم جہاں چاہیں گے لے جائے گی. ہم کہیں گے تلاوت کرنی ہے, چپ, ہمیں تلاوت کرنے دے گی نفس. ہمیں اتنی نفلیں پڑھنی ہمیں پڑھنے دے گی. ہمیں اتنا کاروبار کرنا ہے بس ختم، پوٹلی باندھو، دکان بند کرو، چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، رزق ہو گیا، اللہ کی طرف سے یہ کفایت ہو جائے گی، یہ ساری چیزوں میں ہمارے معاون و مددگار ہوتی چلی جائے گی، جب تک ہم اسے قابو میں رکھیں گے، قابو میں رہے گی، ہم اس کے قابو میں آ جائیں گے، ہم کو قابو کر لیں گے۔ کون کون کوشش کرے گا؟ تو اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو عبادت کی ایسی توفیق اور عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوگی۔ پھر آنکھ کو قابو کرنا ہے، عبادت میں لذت پانے کا ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں ایسی لذت عطا کرے گا جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اب ان عبادت کی منزل پر آنے کے لیے اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، ایک ادارے کی ضرورت ہے، ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو مجھے ان چیزوں کو کرنے میں میری مدد کر سکے، اور وہ ہے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی۔ کیا دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھ، کسی چیز کو کرنے، سیکھنے یا اسپیشلائز ہونے کے لیے، کچھ تربیت پانے کے لیے ڈیفینیٹلی کہ کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشن جوائن کرنا پڑتا ہے، کوئی ایسی تربیت گاہ جوائن کرنی پڑتی ہے، کوئی ایسا ادارہ جوائن کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک لوجک والی بات کر رہا ہوں۔ اب جو کام میں عرض کر رہا ہوں، عبادت کرنے، عبادت سیکھنے، گناہوں سے بچنے، ان کا علم حاصل کرنے اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک اسپریچول، ایک روحانی طاقت پانے کے لیے، ایک قوت ایمانی پانے کے لیے، ایک غیرت ایمانی پانے کے لیے، ایک جوش ایمانی پانے کے لیے جس ماحول کی ہمیں حاجت ہے، الحمدللہ یہ عاشقان رسول کا ماحول ہمیں دعوت اسلامی فراہم کر رہی ہے۔ اجتماعات کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے، مدنی انعامات میں روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن سکھا کر، طہارتیں سکھا کر، ہماری نمازوں کو درست کر کے، ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بننے کی سوچ دے کر، رزق حلال کمانے کی سوچ دے کر، نفس و شیطان سے لڑنے اور ان کے وار سے آگاہ کرنے اور ان کے حربوں کو بیان کرنے کے سارے مواقع دے کر، یہ دعوت اسلامی ہمیں الحمدللہ عبادت کے راستے پر چلائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارا اسلام ہمیں حرام سے بچنے، ناجائز کاموں سے بچنے اور جائز اور نیکیوں بھرے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے، لیکن یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا ہمیں قرآن میں حکم آیا، حدیث پاک میں حکم آیا، لیکن بعض اوقات بندہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسی چیزیں بندہ کھانے سے تو بچتا ہی ہے جو انتہائی مضر صحت ہوں، کہ یہ کھائے یہ نہ کھائے، لیکن بعض اوقات ویکنیس ہو جاتی ہے۔ تو ویکنیس ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر ساتھ کیا کرتا ہے کہ ہمیں وٹامنس دیتا ہے نا، ملٹی وٹامنس دیتا ہے، جس سے طاقت قوت آتی ہے اور بندہ کسی کام کرنے میں مزید مستعید ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی پیر کامل سے بیعت ہوتے ہیں نا، تو بیعت ہونے کے ظاہر سب سے پہلے مسلمان ہوگا تبھی بیعت ہوگا، کیونکہ جو مسلمان ہی نہیں ہو بیعت کیا ہوگا، اس کو تو پہلے ایمان قبول کرنا ہے، کہ پیری مریدی تو یہ ایمان کے بعد کا معاملہ ہے، اور وہ ایک روحانی طور پر اور ایک بزرگوں سے نسبت کے طور پر ایک ایسا ماشاءاللہ ایک طریقہ مشروع ہے شریعت نے، جس کو ہمیں پسند کیا، ہمیں راستہ بتایا کہ اس کو اختیار کیا ہمارے بزرگوں نے۔ ساتھ ہی جب ہم ایک پیری، ایک پیر صاحب سے، کامل پیر سے جب بیعت ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں کچھ اس طرح کی اوراد و وظائف دیتے ہیں، جس کو آپ ملٹی وٹامنس کہہ سکتے ہیں، جو ہمیں، جس کے پڑھنے سے ہمیں طاقت، یعنی ایمانی طاقت، ایمانی قوت مزید نصیب ہوتی ہے۔ اس طرح کے اوراد و وظائف جو پیر صاحب اپنے مریدین کو دیتے ہیں، جنہیں یہ پڑھتے ہیں، جس سے ان کو عبادت میں مزید مدد ملتی ہے، عبادت کا ذوق ملتا ہے، عبادت کا شوق ملتا ہے، نفس و شیطان سے بچت ہوتی ہے، پھر طرح طرح کے دکھ اور پریشانیاں جب ان کے گھیرتی ہیں، تو پیر صاحب نے جو وظیفہ دیا ہوا ہوتا ہے یا قرآن پاکی، کیونکہ انہوں نے قرآن پاکی کسی آیت سے لیا ہوا ہوتا ہے، جو حدیث پاک میں کئی وظیفے آئے ہوتے ہیں وہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور بزرگان دین کے تجربہ سے کئی اوراد و وظائف ہوتے ہیں وہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ پورا ایک معجون شفا ہوتا ہے جو شریعت و طریقہ دونوں راہ میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اس طرح جب یہ پیر صاحب دیتے ہیں نا، پیر و مرید، پیر صاحب اپنے مریدوں کو، تو ان کو شجرہ بھی کہتے ہیں جن میں اوراد و وظائف ہوتے ہیں۔ جب اس کا پڑھتا ہے نا ایک مرید یا ایک طالب جس کو اجازت ملتی ہے، تو وہ قدرتی طور پر اپنے اندر ایک ایمانی قوت، ایک ایمانی کشش، ایک عمل کی کشش، ایک کردار کی کشش پاتا ہے۔ وہ چیزیں جو کل کو اس کے لیے رکاوٹ بنتی تھی وہ رکاوٹیں دور ہوتی، وہ محسوس کرتا ہے، اس کے اندر ایک قدرتی طور پر ایک طاقت آتی ہے، پاور آتی ہے۔ میں آپ کو جیسے ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک وظیفہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز فجر ادا کی اور بات کیے بغیر قل ہو اللہ احد پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھا، تو اس دن میں اس سے کوئی گناہ نہ پہنچے گا اور وہ شیطان سے بچایا جائے گا۔ اب یہ حدیث پاک میں وظیفہ ہے، یوں تو یہ حدیث پاک ہے، مسلمانوں کو چاہیے پڑھے، لیکن اس کو مزید اگر کوئی پیر صاحب اپنے شجرے میں لکھ کر اپنے مرید و طالب کو کہے کہ اس کو پڑھو، تو اللہ کی رحمت سے مزید اس میں برکت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی وظیفہ الحمدللہ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں لکھا گیا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا یہ ایک وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کی سلامتی کے اوراد و وظائف، اور نمازوں کے بعد کیا پڑھنے، اس کے اوراد و وظائف، بیوی بچوں، گھر بار، مال اولاد، اہل و عیال، جان و مال کی حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، اس کے اوراد و وظائف، اور بھی بے شمار قرآن پاک کی آیتیں کب کون سی پڑھنی چاہیے، اس کی کیا کیا برکتیں ہیں، دلائل الخیرات کتنا پڑھنا ہے، اس کے اوراد و وظائف، اور بھی طرح طرح کی اجازتیں، طرح طرح کی برکتیں الحمدللہ، اور پھر چند مزید احکام، اور اسلامی بہنوں کے لیے کچھ اسلام کچھ احکام ہے، اسلامی بہنیں توجہ کریں، پھر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ماشاءاللہ، ختم قرآن کے حوالے سے اس میں ہے، یاد دہانی کے حوالے سے اس میں مدنی پھول موجود ہیں، ضروری ہدایات اس کے اندر موجود ہیں جو مریدین اور طالبین کے لیے دیے، کام اٹک گئے ہوں تو کیا پڑھنا چاہیے، بیدار ہونے پر کیا پڑھنا ہے، تہجد کے حوالے سے مدنی پھول، پھر نماز فجر کے بعد سوتے وقت کے اعمال، رات کے وقت کے اعمال، یہ سب اس میں دیے گئے ہیں۔ ماد نماز فجر و مغرب میں کیا پڑھنا ہے، فجر و عصر کے بعد کیا پڑھنا ہے، درود غوثیہ کے حوالے سے، پھر سلسلہ فاتحہ کا سلسلہ کیا ہے اس کا دیا، پھر صبح پڑھنے، صرف صبح پڑھنے کے اعمال، سید الاستغفار، ایمان کی سلامتی، جان و مال کی سلامتی، دین و ایمان کی سلامتی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، صبح و شام کی تعریف لکھی گئی ہے، اور پانچوں نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، پھر پورا شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ، یہ تو یہ ایک میں نے جھلک بیان کی، جھلکیاں بیان کی ہیں شجرہ قادریہ رضویہ ضیایہ عطاریہ کی، یہ ہر مرید و طالب کو اس کا بھی پڑھنا چاہیے۔ یعنی میں آپ کو دعوت دوں، جتنے اس وقت مدنی چینل پر ابھی یا بعد میں مجھے سنیں، جو امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہے، چاہے وہ مرید ہے، طالب ہے، جس کو بھی شجرہ پڑھنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، ایک بار میری مدنی التجا ہے، ایک بار اس کے صفحے اول سے صفحے آخر تک، اور آخری صفحے جس پر اوراد و وظائف لکھے ہوئے ہیں، اس کے صفحے آخر پڑھتا ہے 42 جہاں سورہ کہف کی آخری چار آیاتوں کا بیان موجود ہے، تو 42 پیجز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک نظر دیکھیں گے نا تو 12 منٹ بھی نہیں لگے گی، ایک نظر دیکھیں کہ میرے پیر صاحب نے جو شجرہ دیا ہے مجھے، اس میں کیا کیا دوائیاں ہیں شفا کی، کیا کیا ملٹی وٹامنس ہیں اس کے اندر، میں اس کو لوں اور یوز کروں، اور انشاءاللہ شیطان پر ایسا حملہ کرے گے کہ اس کو بالکل وہ چھوڑیں گے نہیں۔ غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ
نفس امارہ کے خلاف جنگ جاری رہے گی.
کون کون نیت کرتا ہے پورا شجرا پڑھنے کی؟ یعنی 26 گھنٹوں میں. ابھی جو بیان کر رہا ہوں بہت زیادہ بتا رہا ہوں میں 26 گھنٹے, لیکن ہو سکتا ہے کہیں ہو کہ جیبوں میں شجرا ہو نہ ہو, حاصل کرے یا جو بھی ہے, بھلے وہ 26 منٹ میں آئندہ کے پڑھ لے, مگر میکسیمم 26 گھنٹوں کے اندر اندر پورا شجرا ایک نظر پڑھ لینے کی نیت کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب.
اے خاصا, اے خاصا.